السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تراویح کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ سحری اور افطار کے مسائل پڑھے تھے اور ساتھ میں تراویح کا بھی کچھ حصہ پڑھے تھے، اور تراویح کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے کہ تراویح کی نماز جو صلاۃ التراویح ہے، دراصل یہ رمضان میں تراویح کہلاتی ہے اور غیر رمضان میں تہجد یا قیام اللیل ہے. اور جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب تراویح پڑھائی، کہ جب رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، 23ویں رات جب 1/3 گزر گئی اس پر آپ نے پڑھائی، پھر 24ویں شب کو نہیں پڑھائی، 25ویں شب کو تراویح پڑھائی آدھی رات گزرنے کے بعد. جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں روز پڑھائیے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو امام کے ساتھ قیام کرے گا اسے ساری رات کا الحمدللہ اجر ملے گا. پھر یہاں تک کہ آپ نے تراویح نہیں پڑھائی، صرف 3 روز باقی رہ گئے، تو تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، اور اتنی دیر تک تراویح پڑھائی کہ ہمیں سحری کے ختم ہونے کا ڈر لگا ہوا تھا. تو یعنی آپ نے 3 دفعہ تراویح کی نماز پڑھائی رمضان میں باجماعت. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر یہ سنت موقعہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ پڑھاتے. تو اس سے پھر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ کوئی کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ اگر آپ نے تراویح کی نماز ریگولر نہیں پڑھی تو آپ کے روزے ہی نہیں ہوں گے. یہ بات غلط ہے، لیکن پڑھنے سے اجر بہت زیادہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت آپ یہ نفل پڑھتے تھے اور 3 رکعت آپ کی وتر ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے تو بھی الحمدللہ، کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ نفل نماز ہے. نفل میں آپ جتنی زیادہ پڑھیں گے کثرت سجود کی وجہ سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. تو منع کرنے والوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، اور نہیں پڑھنے والوں کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے تو آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ کم متقی اور کم نیک ہیں، اور جو 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ زیادہ متقی اور زیادہ نیک ہیں. نہیں، دونوں اپنی جگہ درست ہیں. جس پر کیونکہ اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، تو اب اس میں انسان کی اپنی خود کی مرضی ہے، وہ آزاد ہے، جتنی چاہے وہ پڑھے. بہرحال، ایک تشہد اور ایک سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے. مسئلہ نمبر 57 اور 58 دیکھیے. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے. ان ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر سبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعت الثانیہ قل یا ایہا الکافرون وفی الثالث قل هو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن رواہ النسائی، حدیث صحیح. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے، اور سلام یعنی آخری 3ری رکعت ہی میں پھیرتے تھے. یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح ہے حدیث. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 3 رکعت وتر بھی پڑھی ہے ایک ساتھ، ایک تشہد کے ساتھ، اور اس میں جو سورتوں کی ترتیب تھی جو آپ تلاوت کیا کرتے تھے سورتوں کی، وہ کون کون سی سورتیں تھیں؟ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ آپ پڑھا کرتے تھے. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تؤتروا بثلاث اؤتروا بخمس او بسبعین ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب رواہ الدارقطنی، حدیث صحیح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو، بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو، یعنی تین وتر نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ یا تو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے، یا پھر آپ تین رکعت کی نیت کرتے، یعنی تین وتر پڑھتے اور ایک تشہد، یعنی آخر میں آپ بس تشہد کے لیے بیٹھتے اور پھر سلام پھیر دیتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ تو بہتر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے وہ ہم اس کو فالو کریں تو زیادہ اچھا ہے، جس میں آپ وتر کی آپ نے سمجھے نیت کی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی ایک سورت پڑھی، آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت اسی طرح سے پڑھی، سورہ فاتحہ، ایک سورت پڑھی اور رکوع کیا، سجدہ کیا، سیدھا کھڑے ہو گئے، التحیات کے لیے آپ بیٹھیں گے نہیں، تشہد کہتے ہیں اس کو۔ پھر تیسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورت پڑھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں گئے اور اٹھ کر آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو دعائے قنوت پڑھ کر بھی آپ رکوع میں جا سکتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ تو دعائے قنوت آپ نے پڑھی، اس میں آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہاتھ نہیں بھی اٹھائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت ہے، وتر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تو آپ نے وتر میں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تو آپ نے قنوت پڑھی، پھر آپ سیدھا سجدے میں چلے گئے، کیونکہ آپ پہلے آلریڈی رکوع کر چکے تھے۔ پھر جب آپ سجدہ کر چکے ہیں، یعنی دونوں سجدے آپ نے کر لیے، آپ تشہد میں بیٹھیں گے اور اس میں وہی التحیات اور درود اور جو دعا وغیرہ پڑھ کر پھر آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ وتر کا طریقہ ہے، اور کبھی آپ ایسی بھی پڑھ لیں، کبھی ویسی بھی پڑھ لیں، کیونکہ آپ دیکھیں سنت پر عمل کرنا چاہیے ہم کو، ہم ایک ہی چیز پر بہت بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ فرم ہو جاتے ہیں کہ بس یہی طریقہ کار درست ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دی اور ایک رکعت پڑھ لی تو ویسا بھی پڑھیں، کبھی کبھی تین رکعت پڑھی تو اس میں دعائے قنوت پڑھی اور تشہد کے لیے دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے آپ، اور کبھی ایسا ہوا کہ تین رکعت ہی آپ نے پڑھی لیکن اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، یعنی بعض اوقات آپ نے بغیر دعائے قنوت کے بھی وتر پڑھی ہے تین رکعت، تو کبھی ایسا بھی پڑھیں، یہ بھی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا ہم سب جانتے ہیں یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع فی روایت قبل الرکوع وبعدہ، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا، یعنی سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ دعائے قنوت دونوں طریقے سے پڑھنا درست ہے، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی، اور بعض اوقات آپ نے نہیں بھی پڑھی، یہ بھی سنت ہے۔ اور آپ دیکھیں الحمدللہ کہ یہاں پر سنتوں پر کتنا زیادہ عمل کیا جاتا ہے، کہ جب رمضان میں ہم یہاں پر تراویح کے لیے جاتے ہیں تو جو امام صاحب ہوتے ہیں مسجد کے کہ وہ کبھی ایسے پڑھاتے ہیں نماز کے دو رکعت ہمیشہ پڑھ کر اور پھر ایک رکعت وتر پڑھائی اور سلام پھیر دیا، بعض اوقات وہ تین رکعت وتر پڑھاتے ہیں ایک ساتھ، ایک تشہد کے ساتھ، اور اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور پورے رمضان میں کم سے کم ایک یا دو دفعہ تو ضرور وہ ایسا کرتے ہیں کہ دعائے قنوت نہیں بھی پڑھاتے۔ تو یہی دراصل سنت پر عمل کرنا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان تمام طریقوں کو ہم کریں، کیونکہ سب پر سنت، یعنی سب ہم طریقے فالو کریں گے تو سنت پر عمل ہوگا دراصل۔ تو اس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے دعائے قنوت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو دو قبیلے تھے جن لوگوں نے مسلمانوں کو دھوکے سے قتل کیا، اگر سیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ رال، زکوان اور کچھ اور قبیلوں کے نام ہم کو ملتے ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کی کہ آپ کچھ لوگوں کو ہمیں دین سکھانے کے لیے بھیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی بہترین صحابہ جن کو آپ اتنے دن سے تربیت دے رہے تھے ان کو ساتھ کر دیا، تو ان لوگوں نے دھوکہ دے کر ان کو ختم کر دیا اور سب کو شہید کر دیا۔ اور ایک اور قبیلہ تھا جو آپ سے لوگوں کو مانگنے کے لیے آیا اور تقریباً 70 صحابہ کرام تھے. بئر مؤونہ کے پاس ان کو بھی شہید کر دیا گیا. بہت مشہور واقعہ ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ اور غمگین ہوئے, کیونکہ آپ کے اتنے قریبی, اتنی محنت سے تیار کیے ہوئے صحابہ کرام ان کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا. تو آپ کو انتہائی تکلیف ہوئی. اسی بنا پر آپ یہ قنوت پڑھا کرتے تھے. ایک مہینے تک مسلسل آپ نے قنوت پڑھی, یعنی ان کے اوپر دشمن کے لیے بد دعا کی. تو اسی بنا پر یہ جو قنوت ہے, اگر عام دنوں میں بھی ایسے لگتا ہے کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہو یا دشمن مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہا ہو, تو کوئی بھی نماز کے یا خصوصاً فجر کی نماز میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک فجر کی نماز میں, فرض نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد یہ قنوت پڑھیے, دشمن کے لیے بد دعا کرنا جسے کہتے ہیں, تو وہ بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں کہ بعض اوقات جب دشمن کے کا کچھ اس طرح سے خطرہ ہوتا ہے تو اکثر فجر میں یا مغرب میں یا پھر عشاء میں پڑھی جاتی ہے وتر, سوری قنوت. تو یہ اس طرح سے بھی پڑھنی درست ہے. تو ایک مہینے تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کرتے رہے قنوت کی صورت میں, یہاں تک کہ جبریل امین نے آ کر خبر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس اب یہ دعا بند کر دیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے. تو بہرحال جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی, اور کون تھے یہ حسن بن علی؟ آپ کے نواسے. اور پہلے جو ہم نے انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا, وہ کون تھے؟ آپ کے خادم خاص ام سلیم رضی اللہ عنہا, ان کو 7 سال یا 10 سال کی عمر میں لے کر آئی تھیں. اور کتنا بہترین, آپ دیکھیں کہ انہوں نے نفع کا سودا کیا تھا, ماشاءاللہ. آپ کی خدمت میں لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انس ہے میرا بیٹا, اور اسے آپ اپنی خدمت کے لیے رکھ دیجیے. اور بعض ویسے پتہ چلتا ہے کہ اسے کچھ لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے, تو آپ کی مدد کرے گا. اور روزانہ فجر کے پہلے سے انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے بعد اپنے گھر واپس جاتے, سبحان اللہ. اور یہ ام سلیم نے آپ دیکھیں کتنا بہترین سودا کیا تھا کہ ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے. اور ایک دن وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انس جو آپ کا غلام ہے, آپ کی خدمت کرتا ہے, تو اللہ کے لیے آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے. کیسی ہوتی تھی نا صحابہ, صحابیات بھی حریص ہوتی تھی نیکیوں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کریے کہ اسے بہت اچھی جاب مل جائے, اس کا دنیا میں بہت اچھا سٹیٹس ہو جائے, نہیں. یعنی ان کی دعا کروانے کا مطلب یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا دی ان کو, انس رضی اللہ عنہ کو, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل میں, ان کے مال میں, سب میں برکت دے. کہا جاتا ہے کہ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتے, جو بزنس وہ کرتے, بعد میں ایسا ہوا کہ اگر وہ مٹی کو بھی سونا لگ سوری وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتی تھی. تو لوگ تبرک کے طور پر اپنا مال ان کے بزنس میں لگاتے تھے کہ آپ شیئر لے لیں ہماری طرف سے اور آپ کے بزنس میں ہمارا مال لگائیں, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انس رضی اللہ عنہ جو بھی کاروبار کریں گے اس میں برکت ہی ہوگی. اتنا ان کے پاس الحمدللہ مال کی فراوانی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. اور پھر ان کے بچوں کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے یا پوتی سے ایک دن سوال کیا کہ کتنے بچے ہیں, ان کو خود خبر نہیں ہوتی تھی. تو پتہ چلا کہ بیٹے, پوتے, پر پوتے سب ملا کے 90 کے قریب تھے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں بھی برکت دی. سب سے زیادہ عمر انہوں نے پائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں, 110 سال تک یہ زندہ رہے, اور تب تک حدیث کا علم آگے پہنچاتے رہے. تبا تابعین اور یہ تابعین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین نماز, صحابہ کرام نے خود اس بات کی گواہی دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین نماز ام سلیم کے بیٹے یعنی حضرت انس کی نماز ہے, جو بالکل ایگزیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتے ہیں. یعنی ہر صحابی کی ایک نہ ایک کوئی خوبی ہوتی ہے نا, تو ویسے تو تمام ہی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے تھے, لیکن انس رضی اللہ عنہ کی نماز کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین نماز ہوتی تھی, سبحان اللہ. ماں کا ایک ایسا کام کتنا بڑا, سمجھے دیکھیں, اس بچے کے لیے آگے چل کر ان کے لیے, انس رضی اللہ عنہ کے لیے کتنا کارآمد ثابت ہوا. اگر آج ہم مائیں بھی اپنے بچوں کے لیے اسی طرح سے نفع بخش سودا کریں کہ ان کو کوئی ایسی فیلڈ, ایسی راہ میں لگا دیں جو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو, انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب ماؤں کو ایسی توفیق دے. تو بہرحال یہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما, جو کہ آپ کے نواسے تھے, اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے, ان کو آپ نے سکھائی تھی. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت الوتر: اللهم أهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يئس من أعديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. تو حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی: الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا، اے ہمارے رب تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند اور بالا ہے، سبحان اللہ. اور جو دوسری دعا قنوت جو بہت مشہور ہے خصوصاً ایشیا وغیرہ میں ہمارے ممالک میں، جو عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہے مروی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. عن عمر رضی اللہ عنہ انہ قنت فقال: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک وإلیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخش عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. رواہ الطحاوی، حدیث صحیح ہے یہ بھی. عمر رضی اللہ عنہ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے: یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں، یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے یہ دعائے قنوت، یوزلی جو ہمارے یہاں پر یاد کروائی جاتی ہے. تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه أبو داود، حدیث صحیح. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا. ایکچولی جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے یہ بہت ہی زیادہ نیک اور متقی تھے، دن میں روزے رکھا کرتے تھے، رات میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ نیکیوں میں آگے تھے، یعنی عبادت میں خاص طور سے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اجازت چاہی کہ میں زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کم کرتے گئے کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت کم روزے کروا لیے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی مجھے آپ پرمیشن دیجئے. اور اس طرح سے قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ اس سے، یعنی تین دن سے کم میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے تین دن سے کم میں کیا قرآن کی تلاوت اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں. اسی طرح سے ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا یعنی شبینہ خلاف سنت ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت: لعالم النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح. رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا. اسی طرح سے سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے: ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه ابو داود. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اس نے بہترین ساخت پر ہمیں پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، بہترین جو ہماری ناک ہے، کان، آنکھیں ہیں، ان کو درست کیا، اسے خوبصورت بنایا، اس میں صلاحیتیں رکھی دیکھنے کی، سننے کی، ہر چیز کی۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا شکر احسان ہے، اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی سجدے میں۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ کانت عائشہ رضی اللہ عنہ یا امہا عبدہا زکوان من المصحف، رواہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا زکوان، وہ قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو قرآن کریم سے دیکھ کر نماز میں وہ پڑھایا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل عبادت میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن فرض میں ایسا جائز نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، اس کو پسندیدہ نہیں کہا گیا، کسی صحابی کا عمل نہیں تھا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، وہ پڑھتا تھا اور کسی نے اس کو منع نہیں کیا، تو مطلب درست ہے، لیکن نفل نماز میں۔ کیونکہ اگر ہر ایک کو اس طرح سے پرمیشن دے دی جائے اور اس کو انکریج کیا جائے اس بات کو، تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ تو قرآن حفظ ہی نہیں کریں گے نا۔ پہلے ہی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ حفظ کا کسی کو شوق نہیں رہا، تو پھر اور مزید لوگ حفظ سے دور ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کو بہت زیادہ پسندیدہ نہیں کہا گیا۔ قرآن جتنا بہتر ہے یاد کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں یاد ہو تو نفل نمازوں میں دیکھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے۔ نفل عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اتنا ہی کام کریں، اتنی ہی عبادت کریں۔ اپنے اوپر زبردستی بوجھ ڈال کر یا جبر کر کے عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر وہ شوق اور وہ رغبت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر وہ خوشی اور خدو پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ خوشی اور خدو کے ساتھ جتنی بھی عبادت کی جائے وہ بہتر ہے، بنسبت اس کی کہ نیند آ رہی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، متفق علیہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو بیٹھ جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ بھلا مجھے بتائیں کہ تو نفل کی بات ہو رہی ہے، تو فرض نماز کے لیے کیسے بھلا یہ ایکسکیوز دیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ ہی ہم کو توفیق دیں گا ہم پڑھ لیں گے۔ یعنی آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا نا کہ بہت ساری ایسی چیزوں کو کہ جو اس پر فٹ بھی نہیں ہوتی ہیں، ہم اپنی طرف سے فتوے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین۔ یہ تو غیر مسلموں کے لیے آیت تھی کہ لا اکراہ فی الدین، کسی غیر مسلم کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے لے لیا ہے اور کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہمارا دل چاہے گا تو نماز پڑھیں گے، ہمارا دل چاہے گا تو اطاعت کریں گے، دل نہیں چاہے گا تو کوئی بات نہیں۔ اتنی بے فکری کی آج ہماری زندگی ہو گئی ہے خود مسلمانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آج ہماری امت مسلمہ پر اور اس سے صحیح راستے کی ہدایت دے ہم سب کو بھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطيقون فان اللہ لا يمل حتى تملوا، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ کتنی صحیح بات ہے نا واقعی میں، سبحان اللہ، ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے پیج پر ماشاءاللہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی احادیث مروی ہیں، صرف ایک انس رضی اللہ عنہ کی آئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک خاتون نے کتنا کام کیا دین کا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کتنا بابرکت ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ فقہ کی تقریباً 2/3 جو احادیث ہیں وہ سب کی سب عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ایون صرف احادیث ہی مروی نہیں ہے بلکہ احادیث کا جو ایکسپلینیشن ہے یا اس احادیث کا جو بیک گراؤنڈ تھا کہ کس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تھی، ماشاءاللہ وہ تک انہوں نے بتایا ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ جس نے ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی ام المومنین عطا فرمائی کہ جن کی وجہ سے ہمیں دین کا بہت سارا حصہ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تکم مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل. متفق علیہ. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا یعنی عبادت کے لیے پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایکچولی اس حدیث سے سکھانا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی نیک عمل, جیسے ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی نیک عمل کرے تو اس کے اندر مداومت ہو. مداومت کا مطلب ہے کہ دوام ہمیشگی ہو, چاہے انسان تھوڑا عمل کرے لیکن ہمیشہ کرتا رہے. یہ نہیں کہ جوش اور جذبات میں آ کر خوب بہت زیادہ پہلے عبادت کر لی, یا تو اتنا جاگتے ہیں کہ تہجد بھی پڑھ لیں گے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض نمازیں بھی غائب ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر ایسا, یا پھر کبھی اس قدر جذبات میں آ گئے کہ کتنے سارے وعدے کر لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اب تو میں اپنی پوری زندگی دین کے لیے لگا دوں گی, میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی, 10 دن کرتے ہیں اس کے بعد غائب نظر ہی نہیں آتے ہیں لوگ. تو یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب یا محبوب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے, بلکہ کہا کہ کوئی بھی عمل تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرتے رہو. اور یہ جو عبداللہ بن عمر بن عاص تھے یہ اپنے والد سے پہلے ہی مان لائے تھے ماشاءاللہ, بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار تھے, جسے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے, کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ نہیں, سب کا حق ہے اپنی جان پر, اپنی جان کا بھی حق ہے انسان کے اوپر, بیوی بچوں کا رشتہ داروں کا سب کے حقوق ہیں, تو وہ سب ادا کرو, صرف ایک نیکی میں ہی نہیں یعنی عبادت ہی میں نہیں لگ جانا چاہیے. تو عبادت بھی کرے انسان لیکن عبادت کیسی ہو کہ جو ہمیشہ کی جائے, جس پر دعام ہو. اور فرض نمازوں کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر, دیکھیں فرض نمازیں تو ہر حال میں اینی ہاؤ فرض ہیں, آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے. یہاں تو فرض بھی آ جائے گا سمجھو اس میں, اور تمام نفل عبادتیں بھی آ جائے گی. جیسے اشراق ہے, اشراق کی نماز اگر انسان پڑھنا شروع کرے تو اس کو الحمدللہ روز باقاعدگی سے پڑھتا رہے, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. اسی طرح سے تہجد کی بھی جب انسان پابندی کرے تو اسے روزانہ ادا کرے. ہم سب جانتے ہیں کہ تہجد کا اجر بہت زیادہ ہے, تو بہرحال اس میں پابندی کرنی چاہیے اور اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے. ان کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی پھر جو بھی نیک کام انہوں نے شروع کیا, چاہے وہ تہجد ہو یا پھر کوئی اور نفل نیکی ہو, کہتے ہیں کہ کبھی بھی جب انہوں نے کوئی نیک کام شروع کیا کبھی پھر اس کو چھوڑا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انہوں نے اپنے ساتھ ایک طرح سے باندھ لیا تھا گرہ میں. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ چند دن کا جوش ہوتا ہے, ذرا سا کوئی ایک اچھا لیکچر سن لیے یا کوئی ایسی بات سن لیے, اس کے بعد خوب جوش میں آ گئے, لیکن جیسے اس کا دھیرے دھیرے اثر زائل ہوا بھول جاتے ہیں کہ اچھا ہم نے کیا وعدے کیے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, سب بھول جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم کو اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ویسے بھی لائح عمل بنانا پڑے گا, کوئی ایک ہمارا خاکہ ہو, چارٹ ہو, جس میں ہم اپنے آپ کو خود چیک کریں کہ اچھا میرے مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنے گھنٹے دیے ہیں, ہم دیکھیں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے نا, پورا ایک دن اور ایک رات ہے, پھر 7 دن ہیں ہفتے کے اور 365 دن ہیں ایک سال کے, تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس دیکھا جائے تو, ہم اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. چلے سال کو کب ہم ڈیوائڈ کریں گے اور ہفتوں کو کب ہم ڈیوائڈ کریں, یا مہینوں کو کب ہم ڈیوائڈ کریں جو کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں, ہم دن کو ہی ڈیوائڈ کر لیں اپنے کم از کم جو 24 گھنٹے کا دن ہے. 8 گھنٹے سونے کے لیے لے لیں آرام کے لیے, 8 گھنٹے اپنے گھر کے کام کاج ملنا ملانا ساری چیزیں, اور 8 گھنٹے پھر بھی بچتے ہیں نا ہمارے پاس, ہے کہ نہیں؟ تو وہ 8 گھنٹے میں ہم سیکھنے سکھانے کا کام کریں, دین پڑھنے پڑھانے کا کام کریں. تو بہرحال اصل میں شوق اور لگن کی بات ہے, جس کو جہاں جانے کا شوق لگ جائے, یہ لگن لگ جائے, جو جنت کو اپنی اصل منزل بنا لے, پھر وہ چین سے کیسے بیٹھ سکتا ہے بھلا دنیا میں, اسے تو آرام اب جنت ہی میں ملے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے, ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے, لہٰذا پھر وہ اسی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, اسی میں آگے مسلسل بڑھتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن دنیا میں دل نہیں لگاتے, دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپا نہیں دیتے, بلکہ وہ آخرت کے لیے کھپاتے ہیں اپنے آپ کو, اور دنیا تو بس ساتھ میں چلتے چلتے چونکہ مل رہی ہے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ لے لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ دنیا کے بندے بن کر نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی میں ہمیشگی کی توفیق دے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔